السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 7، محدثین کی خدمات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ 6 لیسن ہمارے ہو چکے، اور جتنا بھی ابھی تک ہم نے پڑھا یا سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اور یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کر سکیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی پیروی اور اتباع ہی سے ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. اور جو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر الزامات لگائے ہیں یا اعتراضات کیے ہیں، تو ان اعتراضات کو ہم صحیح دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ کس حد تک ان کے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جو بھی منکرین حدیث جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور چونکہ حدیث کی وجہ سے ان کی زندگی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پابندیوں کا شکار ہو جائے گی، اس لیے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. ابھی 2 یا 3 دن پہلے ہماری ایک کلاس چل رہی ہے تفہیم السنہ کے نام سے. تقریباً اس میں تمام احادیث اور فقہ سے ریلیٹڈ ہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. اس میں ایسی بات آئی، اور ہم طہارت کے مسائل پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک حدیث گزری نظروں سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اور اس میں جو رہنے والے جانور یعنی مچھلی ہے وہ بھی حلال ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مردار، قرآن میں کہا گیا ہے کہ مردار ہمارے لیے جائز نہیں کھانا جب تک ہم اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہ کر لیں. تو مچھلی کا ذکر آیا وہاں پر، تو بات ایسی ہو رہی تھی، پہلے منکرین حدیث کے بارے میں بات آئی، اس کے بعد وہ حدیث سامنے پیش آ گئی، تو اس کا ذکر کیا گیا کہ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مچھلی حلال ہے، ورنہ تو قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھتے تو مچھلی ہمارے لیے جائز نہیں تھی کھانا. تو ایک خاتون نے بالکل ہی بر وقت اس وقت کہا کہ وہ کہنے لگی کہ باجی، پھر تو منکرین حدیث مچھلی نہیں کھاتے ہوں گے جب وہ حدیث نہیں مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عام لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے حدیث اگر ہم چھوڑتے ہیں تو زندگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ احادیث پر عمل کریں گے اتنی ہی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اتنی ہی آپ کی زندگی حکمت سے پر ہو جائیں گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعتدال والی اور نارمل زندگی گزارنے والی شخصیت تھے، تو حدیث ہم پڑھیں گے تو زیادہ ہمارے لیے زندگی میں آسانی ہو جائیں گی. جیسے اس دن کا ہمارا ٹاپک تھا تدوین حدیث، یعنی کمپائلیشن آف حدیث، کہ جو لکھی ہوئی احادیث اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود تھی یا نہیں، اس کو ہم دیکھ رہے تھے. تو اس کی چند چیزیں رہ گئی تھیں، جیسے ہم لوگ اس دن پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ کتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام کرتے تھے، صحابہ کرام اور محدثین بھی. اس کے ایک دو واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں. عمران بن حسین نامی ایک صحابی تھے، اور یہ وہاں کی چھاونی میں ان کو بھیجا گیا تھا، بصرہ یا کوفہ کی چھاونی میں، حدیثیں بیان کرنے کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا، حدیث جو بیان کی انہوں نے، وہ حدیث بیان کی کہ حیا خیر ہی خیر لاتی ہے. اب یہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بشیر نامی ایک شخص تھے جو کہ مسلمان تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور انہوں نے اور کئی کتابیں بھی پڑھ رکھی تھیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صحابی نے حدیث بیان کی کہ حیا سوائے خیر کی کچھ نہیں لاتی، تو وہ صاحب نے کہا، جن کا نام بشیر تھا، کہنے لگے کہ ہاں، آپ نے جو بات کہی صحیح کہی، ہم نے بھی پہلی کتابوں میں یہی بات پڑھی ہے کہ حیا خیر ہی لاتی ہے لیکن کبھی کبھی ضعف بھی پیدا کر دیتی ہے، یعنی کمزوری۔ کہا جاتا ہے کہ عمران بن حسین اتنے زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم پرانی کتابوں سے اس کو کمپیئر کر رہے ہو، اور کہنے لگے کہ بس قریب تھا کہ وہ ان کے کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ تمام لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے معاملہ رفع دفع کروایا، کہا کہ نہیں، بشیر جو ہے بہت نیک انسان ہے اور ان کا مطلب حدیث رسول کو پیچھے کرنا نہیں تھا بلکہ انہوں نے بات برائے برات ایسی بات کہہ دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، یعنی اس زمانے میں خلیفہ بھی کیسے تھے، یعنی بالکل آج ہم آج کی طرح نہیں ہو گئے تھے کہ آج اگر ہم آج کے ہمارے حکمرانوں سے کمپیئر کریں تو اس زمانے کے خلیفہ پھر بھی بہت زیادہ اچھے تھے اور دین سے ان کو بہت دلچسپی اور شغف تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر ہارون رشید کو دیکھا گیا کہ وہ محدثین کی مجلس میں بیٹھا ہے اور حدیثیں سن رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار خود ان کے ہی محل میں حدیثیں سنائی جا رہی تھیں، تو اس دوران ایک محدث جو ہے وہ حدیث سنا رہے تھے، تو اسی دوران کسی ایک شخص نے جو کہ عربی تھا اس نے کہا کہ کوئی عقلی بات پیش کی اس نے اس حدیث پر، کچھ عقلی اعتراض کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اتنا زیادہ غصے میں آ گیا کہ اس نے فوراً حکم لگایا کہ تلوار اور چرمی چمڑا لایا جائے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا تو محل میں اگر کسی کو قتل کیا جاتا تو ایک فرش ہوتا تھا چمڑے کا جس پر قتل کرتے تھے تاکہ خون کے چھینٹے کہیں آس پاس نہ اڑے۔ تو غصے میں اس نے اس بات کا حکم دے دیا اور کہنے لگا کہ یہ زندیق ہے، اور اس سے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے اور تو عقل پرستی کی بات کر رہا ہے اور اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ خلیفہ غصہ ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث سے دلچسپی تھی، حدیث سے محبت تھی، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ حدیث ہی سارا کا سارا دین ہے، قرآن اور حدیث مل کر ہی دین بناتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ جو ہے صرف قرآن کو لے لیں تو یہ جو معتزلی فرقہ تھا ان لوگوں نے قرآن کو سب کچھ خیال کیا اور جس کی وجہ سے وہ لوگ بے دین ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تدوین حدیث کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کا امتحان نہ لیا گیا ہو، یہ بات ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اور خود ابو ہریرہ نے نہیں یہ بات بتائی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا مروان بن حکم، جو کہ دمشق کی مروانی حکومت کا پہلا حکمران تھا، اس کا ایک سیکرٹری تھا ابو الزازہ اس کا نام تھا۔ یہ خود ابو الزازہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، یعنی یہ لوگ مدینہ آئے تھے اور مدینہ کی مسجد میں ان کو بلایا گیا، اور ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ آپ جو روایت کرتے ہیں احادیث وہ آپ ہمیں سنائیں۔ اور خلیفہ نے پہلے ہی اپنے سیکرٹری کو حکم دے دیا تھا کہ ابو ہریرہ جو بھی حدیثیں روایت کرے تم سب اس کو لکھتے چلے جانا، تمام احادیث کو، اور ابو ہریرہ کو محسوس نہ ہونے دینا کہ تم حدیثیں لکھ رہے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ کو بلایا گیا اور تمام احادیث ان سے سن لی گئیں۔ اب اس کے بعد ایک سال کے بعد پھر دوبارہ یہ لوگ آئے مدینہ میں، اور ابو زازہ سے کہا گیا، جو کہ خلیفہ کا سیکرٹری تھا، اس سے کہا گیا کہ تم ان احادیث کے دفتر کو، یعنی جس میں تم نے لکھا تھا، وہ لے کر آؤ، اور پھر دوبارہ ابو ہریرہ سے حدیث سننے کی فرمائش کی۔ خلیفہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ نے جو احادیث سنوائی تھی ہم پھر دوبارہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ سنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل۔ انہوں نے وہ تمام احادیث سنا دی۔ ابو زازہ کا بیان ہے کہ ایک لفظ کے فرق کے بغیر، یعنی کوئی بھی لفظ میں کوئی بھی فرق نہیں تھا جو انہوں نے پچھلے سال سنائی تھی، تمام کی تمام احادیث انہوں نے لفظ بہ لفظ ویسے ہی سنا دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ احادیث یاد کرتے تھے کہ ان کو لفظ بہ لفظ جو ہے حدیثیں یاد تھی۔ کہا جاتا ہے ابو زازہ کا بیان ہے کہ پس مروان ابو ہریرہ سے پوچھنے لگا اور میں نے بہت ساری احادیث لکھ لی جب پہلی بار امتحان ہوا۔ پھر جب دوسری بار ابو ہریرہ کا امتحان لیا گیا، پس مروان نے اس حدیث کے مجموعے کو سال بھر اپنے پاس رکھا۔ سال بھر بعد اس نے پس پردہ مجھے بٹھا دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حدیث کہتے جائیں گے تم دیکھتے جانا، اور وہ ابو زازہ کہتا ہے کہ میں کتاب میں دیکھتا جاتا تھا، بس ابو ہریرہ نے نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا اور نہ کمی کی۔ بہت ہی بہترین جملہ ہے یہ کہ فی الکتابی فما زادہ ولا نقصہ، کہ انہوں نے پچھلے سال جو احادیث سنائی تھی اور اس سال جو احادیثیں سنائی اس میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ لوگ جو ہے احادیث کو یاد کرتے تھے یا کیسے یاد رکھتے تھے۔ تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان کی مدد فرمائی تھی، جو قوت حافظہ تھا ان کا وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مدد فرمائی تھی صحابہ اکرام کی اور محدثین کی تاکہ وہ احادیث رسول کو یاد رکھ سکیں۔ کیونکہ اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بات طے تھی کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کے رسول خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے، وہی اب قیامت تک نہیں آنے والی تھی، کیونکہ وہی کا سلسلہ اللہ کے رسول کی وفات پر اب ختم ہو گیا تھا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کا انتظام کیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے ابن شہاب زہری کا، حدیث کے علم میں ان کا نام بھی آپ بہت سنیں گے، ابن شہاب زہری۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ حدیث کی عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت زیادہ احادیث ان کو یاد تھی، ان کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا۔ اور ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ ابن شہاب زہری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جب بازار سے گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے کان میں کوئی آواز پڑی ہو اور میں اسے بھولا ہوں، تو کہیں کوئی فحش بات میرے کانوں میں نہ چلی جائے جس کی بنا پر مجھے وہ یاد رہ جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ فحش باتوں سے میرا سینہ پاک رہے، لہٰذا بازار سے گزرتے ہوئے میں کان بند کر لیتا ہوں، اتنا ان کا حافظہ تیز تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے ان کا امتحان لینا چاہا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ میرے بیٹے کے لیے، میرے شہزادے کے لیے کچھ حدیثیں لکھ کر بھیج دیجئے۔ کہہ رہے تھے ابن شہاب زہری راضی ہو گئے، اور زہابی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے 400 حدیثیں شہزادے کے لیے لکھ کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ہشام کے دربار میں پھر جب زہری پہنچے تو ہشام نے بڑے افسوس کے لہجے میں کہا، ان ذالک الکتابی دعا، یعنی وہ کتاب جسے آپ نے لکھوا کر شہزادے کو دی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ زہری نے کہا، تو پریشانی کی کیا بات ہے، کاتب کو بلوائیے پھر لکھوا دیتا ہوں۔ اور یہی ہشام کی غرض تھی، ہشام نامی بادشاہ تھا اس وقت دمشق کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت کاتب کو بلایا گیا، امام زہری وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان 400 احادیث کو دہرا دیا اور لکھوا دیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہشام نے اصل میں یہ ترکیب کی تھی کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی میں شہاب زہری کو حدیثیں یاد رہتی ہیں نہیں رہتی ہیں، اس لیے اس نے امتحان لینا چاہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا گیا ان دونوں کتابوں کو، جو پہلے لکھوائی تھیں اور جو بعد میں لکھوائی گئیں، تو مقابلہ کیا تو پتا چلا کہ ایک حرف بھی زہری نے نہ چھوڑا تھا، یعنی جو پچھلے اس میں لکھوایا تھا سیم ویسے ہی لکھوایا ہوا تھا۔ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی یادداشت کیسی تھی، کہ بالکل بغیر کچھ بھولے لکھ لیا کرتے تھے۔ اب ون بائی ون آپ جو ہے دلائل لکھ لے جائیں، ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جو آپ نے تدوین حدیث کے سلسلے میں جو دلائل پڑھے کہ کیا کیا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیثیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں، لہذا ایسی چیزوں کو لینا زیادہ صحیح نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کتنا غلط ہے، اپنی بات اس میں آپ یہ کتنے جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلا تو جو ہمیں واقعہ ملتا ہے، سنن ابی داؤد کتاب الزکات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ تحریر فرمائی تھی، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں کتاب الصدقہ تحریر فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سنن ابی داؤد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حوالے کے ساتھ۔ پھر دوسری جو خبر ہمیں ملتی ہے، ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے لکھ کر دی۔ یہ جامع ترمذی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے سے دو نوشتے ملے تھے. یہ سنن الدارقطنی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی, اور تلوار آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں رکھی جاتی ہے, اس کا کور ہوتا ہے, تو اس کور میں دو نوشتے لکھے ہوئے ملے تھے جس میں کچھ احادیث لکھی ہوئی تھیں. پھر چوتھا جو واقعہ ملتا ہے, موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے خط لکھ کر بھیجا تھا یمن میں, اور جاتے وقت بھی ان کو کچھ نصیحتیں لکھ کر دی تھیں. تو یہ بات سنن دارقطنی میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے. پھر عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوشتہ جوہینہ کے سرزمین میں سنایا گیا, اس زمانے میں نوجوان لڑکا تھا. اس سنن ابی داؤد اللباس باب اللباس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک لکھا ہوا فرمان قبیلہ جوہینہ کی سرزمین میں سنایا گیا, اور یہ وہاں پر تھے اس وقت موجود, اور یہ نوجوان لڑکے تھے. پھر اور بھی جو دور اول کا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا جو حصہ تھا, صحیفہ صادقہ کے بارے میں ہم نے پڑھا. یہ مجموعہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا. چونکہ ان کی لکھائی بہت اچھی بہت خوبصورت تھی, لہٰذا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ لکھا کرو. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول چاہے آپ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی ہو, دونوں حالتوں میں لکھ لوں, آپ نے فرمایا تھا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا حق, کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لکھو میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو یہ صحیفہ صادقہ یہ بہت مشہور ہوا, اور بعد میں ان کے پوتوں کے پاس, یعنی ان کے خاندان کے لڑکوں کے پاس موجود رہا, جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی لکھا ہوا تھا, اور خود اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا تھا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں تھی, لیکن عبداللہ بن عمر کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث تھی, کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس سے بھی پتہ چل گیا, اور یہ الصحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہوا تھا, خاص طور سے آپ یاد رکھیں اس کو. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس صحیفے میں تقریباً 1000 احادیث تھیں. 1000, اب ذرا آپ تصور کریں کہ 1000 حدیثیں تھیں اس میں, ماشاءاللہ. اور اس صحیفے کی تصدیق اور بھی دو واقعات سے ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابو راشد ہبرانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس میں آیا اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی حدیث رسول سنائے. انہوں نے ہمارے سامنے ایک کتاب کھولی اور فرمایا کہ یہ مجھے اللہ کے رسول نے لکھوایا ہے. میں نے اس میں ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول سے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ مجھے صبح و شام کے لیے کوئی وظیفہ سکھائیں, نہیں کوئی دعائیں سکھائیں. تو اللہ کے رسول نے انہیں کچھ دعا کی, کچھ ذکر کی تعلیم دی. یہ بات مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود عبداللہ بن عمر بن العاص کہا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کی زندگی دو چیزوں کی بنا پر پیاری ہے, یعنی مجھے دنیا کی زندگی سے محبت صرف دو چیزوں کی بنا پر ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ اس صحیفے کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے لکھ کر رکھی ہیں, اس کی وجہ سے مجھے دنیا کی زندگی سے محبت ہے. اور دوسرا وحد کی زمین کی بنا پر, جسے میرے والد نے وقف کیا تھا اور وہ خود اس کے نگران تھے. یہ بات بھی ایک ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے, انہوں نے سب نے اپنی اپنی زمینیں وقف کی تھیں. وقف آپ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ وقف کہا جاتا ہے اس زمین کو یا اس چیز کو جو اللہ کی راہ میں دے دی جائے, اور اس کی جو آمدنی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو, جیسے دکان ہے, مکان ہے, کوئی کھیت کی زمین ہے, فارم ہاؤس ہے کوئی, تو اس میں سے غلہ آتا رہے, پھل آتے رہیں, یا ان دکانوں کا کرایہ یا ان مکانوں کا کرایہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے, اس کو وقف کہتے ہیں. تو یہ جو کتاب ان کے پاس تھی صحیفہ صادقہ, اس کتاب کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی سے محبت تھی, وہ کہتے تھے, اور دوسرا وحد کی زمین سے جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی تھی. اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں, مجاہد نام بھی آپ بہت سنیں گے, مجاہد, قتادہ, سعید بن مسیب, اکرمہ, تو یہ سب جو ہے بہت بڑے بڑے محدثین اور مفسر گزرے ہیں قرآن کے, اور یہ مجاہد بہت بڑے عالم تھے حدیث کے بھی اور تفسیر کے بھی. تو یہ مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ جب تک میرے پاس یہ صحیفہ یعنی اللہ کی کتاب اور وحد کی زمین ہے مجھے دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یعنی ان تین چیزیں ہیں, تو یعنی قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث کا صحیفہ یعنی کتاب الصحیفہ صادقہ, اور تیسری چیز وحد کی زمین. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تابعین میں سے, تو انہوں نے کسی نے سوال کیا کہ قسطنطنیہ اور روم میں سب سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا, تو انہوں نے اسی وقت ایک صندوق کھولا, اس میں سے کتاب نکالی اور پڑھ کر فرمایا کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے, آپ سے سوال ہوا کہ قسطنطنیہ اور روم میں سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا. قسطنطنیہ آپ کو معلوم ہے نا, کانسٹنٹینوپل. تو آپ نے فرمایا مدینہ تو ہرقل تفتح اول یعنی قسطنطنیہ, یعنی ہرقل کا شہر قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا. یہ مسند احمد میں ہے یہ بات. اور یہ صحیفہ کہا جاتا ہے عبداللہ بن عمرو کے خاندان کے پاس بہت عرصے تک محفوظ رہا. ان کے پوتے حضرت عمرو بن شعیب یہ صحیفہ ہاتھ میں رکھ کر احادیث بیان کرتے اور درس دیتے تھے. اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس صحیفہ صادقہ کو اپنی مسند میں شامل کر لیا اور اسے محفوظ کر دیا, اور جس کی وجہ سے یہ صحیفہ آج تک محفوظ ہے, اور امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس میں یہ صحیفہ دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ تھا, یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں تو احادیث نہیں لکھی تھی, وہ یاد کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد انہوں نے حدیثیں لکھ لی تھیں اپنے پاس. کیونکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کوئی ایک حدیث ان کے کوئی اسٹوڈنٹ نے بیان کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو میں نے نہیں بیان کی. ان کے اسٹوڈنٹ نے کہا یہ حدیث میں نے آپ ہی سے سن کر لکھی ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میں نے یہ حدیث بیان کی ہے تو ضرور میری کتاب میں لکھی ہوگی. وہ گئے اپنے گھر اور کتاب کھولی تو وہ حدیث کو موجود پایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے احادیث کو لکھ لیا تھا اپنے پاس. اور پھر ہم نے ان کے دو مشہور شاگرد پڑھے تھے, حمام بن منبے اور بشیر بن نہیک. یہ ان کے اسپیشل شاگرد تھے کہا جاتا ہے, اور ابن سیرین اور ان کے بھائی یحییٰ, یہ دو تابعین کو. امام ابن سیرین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت ہی مشہور یہ گزرے ہیں محدثین میں سے, اور خصوصاً جو ہے یہ خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت زیادہ جانتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ لوگ بچپن ہی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بچوں کو لا کر بٹھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ حدیث کا علم سیکھ لیں. تو یحییٰ اور ابن سیرین یہ دونوں بھائی بہت ذہین تھے, لیکن یحییٰ کا کہا جاتا ہے کہ حافظہ بہت تیز تھا. لیکن جو خاص بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بشیر بن نہیک نے اور حمام بن منبے نے ان کی پوری احادیث سن کر لکھ لی تھی, اور جو حمام بن منبے تھے یہ واپس اپنے ملک چلے گئے, اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفے کا نام الصحیفہ صحیحہ رکھا حمام بن منبے نے, اور یہ یمن کے باشندے تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یمن میں حدیث کی خوب تعلیم اور ترویج کی, اور یہ حدیث کا ذخیرہ پھر آگے منتقل ہوتا چلا گیا. یعنی ابو ہریرہ سے حمام بن منبے نے سنا, پھر حمام بن منبے سے ان کے شاگرد معمر بن راشد یمنی انہوں نے سنا اور انہوں نے اس کو لکھا. پھر ان کے جو شاگرد تھے عبد الرزاق حمیری, انہوں نے اس پورے صحیفے کو لکھ لیا جو ابو ہریرہ کا صحیفہ ہوتا چلا آ رہا تھا, اور انہوں نے اس کا نام المصنف رکھا. اور پھر بعد میں اس مصنف کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں شامل کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ابو ہریرہ کی احادیث کو کمپیئر کریں یہ امام احمد بن حنبل کے کتاب میں سے, آپ کو کوئی اس میں فرق نہیں ملے گا, تھوڑے سے الفاظ کے علاوہ بس. تو آپ دیکھ رہے کہ کس طرح سے ون بائی ون چینج ہے وہ چلتی گئی, کہ ایک صحابی سے ایک تابعی سنتے ہیں, تابعی سے تبع تابعی سنتے ہیں, تبع تابعی سے پھر امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی کتاب میں منتقل کر لیا. تو یہ جو کتابت کا سلسلہ ہے یہ صحابہ کی زندگی سے ہی جاری رہا. تو اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ اللہ کے رسول کی احادیث لکھی نہیں گئی, 250 سال بعد لکھی گئی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے دعوے میں کتنے غلط ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ، ان کا نام بھی آپ نے شاید سنا ہوگا، یہ پیرس میں تھے، انہوں نے پیرس میں بہت دین کی خدمت کی، فرانس میں رہ کر، فرانس کی جو زبان ہے بہت اچھے سے یہ بولتے تھے، اور کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ریسرچ کی ان احادیث کی چیزوں پر، اور انہوں نے پھر جو ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ جو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ صحیفہ آیا ہے، تو ڈائریکٹ وہ صحیفہ جو کہ حمام بن منبہ سے لکھا ہوا تھا، تو اس کو ایک جرمن کی لائبریری سے انہوں نے حاصل کیا، اور پھر اس کو کمپیئر کیا، ٹیلی کیا امام احمد بن حنبل کی مسند سے، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں تھا سوائے چند الفاظ کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ، یعنی ریسرچ سے خود یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ احادیث میں کتنی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو یہ تو کتابت کا سلسلہ تھا، یعنی کتابت جو انہوں نے کی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حدیث کی کتابت شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور پھر تابعین نے اس کو لکھا۔ اب ہم آج کے ٹاپک پر آتے ہیں کہ حدیث کی خدمت میں محدثین نے کیا کیا قربانیاں دیں، یا محدثین کی جو خدمات تھیں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا تھیں۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ چیز بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آج ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس سے عزت بھی ہے اور دنیا کی بہت عیش و آرام بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی، چاہے اس کے پاس اتنے وسائل ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنے بچے کو ضرور جو ہے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتا ہے۔ لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میڈیکل کی تعلیم کے لیے 50-50 لاکھ جو ہے وہ ڈونیشن دینا پڑ رہا ہے۔ تو لوگ قرض لے کر اپنی جائیدادیں بیچ کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اتنی بڑی خطیر رقم دے رہے ہیں، تو ہمیں حیرانی نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو نارمل بات ہے، اب ڈاکٹر بننا ہے تو اتنے پیسے تو خرچ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس زمانے میں ڈاکٹر سے بھی زیادہ اور انجینئر سے بھی زیادہ اہمیت تھی محدثین کی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا یا حدیث کی تعلیم دینا ایک فخر کا سمبول سمجھتے تھے، کہ اگر کوئی بچہ کسی محدث کے پاس یا کسی صحابی کے پاس حدیث کا علم حاصل کر کے آئے تو اس کی ویلیو ہی کچھ اور بڑھ جاتی تھی، اس کی عزت، اس کی شان و شوکت دیکھنے کا مقام رکھتی تھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو صرف دنیا کی شان و شوکت تھی، لیکن اس کے علاوہ اس حدیث کے علم کی وجہ سے جو اللہ کے رسول نے آخرت کی خوشخبری سنائی تھی، تو وہ کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ دوسری بات، حدیث کا علم دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ حدیث رسول تھی، اللہ کے رسول جو ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی احادیث تھیں، تو اس کو بیان کرنا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہم خود سوچتے ہیں کہ جبکہ دین کی کوئی اہمیت اور کوئی وقعت نہیں رہی آج ہماری نظروں میں، اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ اپنا مقصود نظر بنا لیا ہے، اور جبکہ دین کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لاکھوں بچے ہیں یا نہیں ہیں جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس وقت تو پھر دین کی تعلیم سمجھیں کہ بالکل ایسے تھے جیسے آج کوئی آکسفورڈ یا ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے اور ہمیں کوئی ملائے کہ اچھے ان سے فلاں سے ملیے، یہ پی ایچ ڈی ہے آکسفورڈ سے یا ہارورڈ سے، تو ہم کتنا حیران ہوں گے اور کتنا زیادہ امپریس ہوں گے کہ اچھا فلاں فلاں اتنے بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں حدیث کا علم تھا کہ جو جب تک محدثین، اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو نہیں لے لیا جاتا تھا، محدثین ہر ایک کو اپنے تعلیمی حلقوں میں بٹھائے نہیں کرتے تھے، جیسے آج انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر میڈیکل میں جانا ہے تو آپ کو اتنے نمبر چاہیے انٹرنس ٹیسٹ میں، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی محدثین ہر ایک کو نہیں لے لیتے تھے، بلکہ پہلے وہ امتحان لیتے تھے، اور سب سے کم چھوٹا امتحان کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کو جس کو حدیث کی مجلس میں بیٹھنا ہے یا اس تعلیمی حلقے کو اٹینڈ کرنا ہے، تو اس کو پوچھا جاتا کہ کیا تمہیں قرآن حفظ ہے، اگر وہ کہتا کہ ہاں قرآن حفظ ہے تو تب اسے لیا جاتا تھا، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاں یہ کچھ یاد کرنے کے قابل ہے، تب لیتے تھے، ایسے ویسے لوگوں کو نہیں لیتے تھے۔ جبکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی بچہ، سب بچوں کو ہم مختلف فیلڈ میں ڈالیں گے، اب اگر کوئی ایک بچہ لنگڑا یا لولا ہے یا نابینا ہے یا کوئی سمجھے کہ بس وہ تھوڑا بہت کہیں سے صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، تو ایسے بچے کے لیے خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ اس کو کہاں ڈال دو، حفظ میں ڈال دو، اور جو اچھے بھلے بچے ہیں ان کو پوری دنیاوی تعلیم کے لیے ڈالو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہم اس طرح کا ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے۔ تو اس زمانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو دماغ ہوتے تھے وہ حدیث کے علم کی طرف جاتے تھے، اور جو ایسے ہی بیکار رہتے تھے وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو محدثین کرام نے بہت زیادہ خدمات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا اس وقت کہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرف، ہر شہر میں ایسے بڑے بڑے علمی مجلسیں ہوا کرتی تھیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے، اور ان حدیث کی مجلسوں کا اتنا زیادہ اثر اور اتنا رعب ہوتا تھا کہ اس وقت کے جو خلفائے وقت ہوتے تھے، اس وقت کے جو حکمراں ہوتے تھے، ان کی بھی کچھ نہیں چلتی تھی اس کے سامنے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس نے ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ ملکہ زبیدہ نے جب دیکھا کہ کسی محدث کی کہ کسی شہر میں آمد تھی، کوفہ یا بصرہ میں، تو محدث آنے والے تھے اس شہر میں، تو کہا جاتا ہے کہ لوگ جوک در جوک نکل کھڑے ہوئے اس روڈ کی طرف، اس سڑک کی طرف جہاں سے ان محدث کو آنا تھا۔ تو ملکہ زبیدہ اپنے محل میں کھڑی ہوئی تھی اور یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا خلیفہ وقت سے کہ اصل حکومت تو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، آپ لوگوں کی حکومت کس کام کی جو تلوار کے زور سے چلتی ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کی عزت ہوتی تھی محدثین اکرام کی۔ تھوڑا سا ایک ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کا رتبہ یا مرتبہ تھا یا ان کی کیا حالات تھے۔ عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور یہ جو کتاب جو آپ کو تمام چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ خطیب بغدادی جو کہ تاریخ نگار ہیں، ان کی تاریخ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت مشہور انہوں نے تاریخ لکھی، تاریخ بغداد کے نام سے ہے، اور بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی، تو انہی کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں حوالوں کے ساتھ یہ کتاب یہ باتیں موجود ہیں۔ تو تاریخ کبیر میں اور خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے ان میں یہ باتیں ملتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک کے بارے میں آتے ہیں، عبداللہ بن مبارک ان کا نام تھا، اور یہ امام المحدثین کہلاتے تھے۔ کیا تھے؟ امام المحدثین۔ کسی کو حدیث میں یہ لقب ملنا بہت بڑا درجہ رکھتا تھا، بہت بڑا۔ تو یہ حدیث میں حدیث کے امام ہی نہیں بلکہ امام المحدثین کہلاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو یا اپنے سال کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ چار مہینے تجارت کرتے، چار مہینے حدیث کا علم دیتے، اور چار مہینے جہاد کے لیے نکلتے تھے، اور بہت زیادہ دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اتنی مدد کرتے کہ ایک دن کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر تھوڑا اعتراض کیا یا طنز کیا کہ آپ تجارت کے لیے کیوں نکلتے ہیں، اتنا ٹائم بھی آپ دین کی خدمت کے لیے لگا دیں۔ فضیل بن ایاز کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تم جیسے لوگوں کی فکر نہ ہوتی، انہیں محدثین کی، تو میں کبھی بھی تجارت نہ کرتا۔ تو محدثین پر خرچ کرنے کے لیے خاص طور سے تجارت کرتے تھے، بہت لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی شہرت اور عزت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ان کے حدیث کی مجلسوں میں ایک ایک وقت میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، ہزاروں طالب علم ہوتے تھے، اور ہر سو کے بعد ایک مکبر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مائک سسٹم تو نہیں تھا۔ تو ایک ہی مجلس میں ان کے پاس کہا جاتا ہے اتنا بھی کاؤنٹ کیا گیا کہ 20-20 ہزار، 10-10 ہزار یا پھر 30-30 ہزار اسٹوڈنٹس ایک مجلس میں بیٹھ کر حدیثیں سیکھا کرتے تھے ان سے، اور ہر سو کے بعد ایک مکبر ہوتا تھا، تو ان کی مجلس میں 3000 تو مکبر ہی ہوتے تھے، 3000، ہر سو کے بعد ایک شخص مکبر جو پہلے حدیث سنتا، پھر اس حدیث کو آگے بیان کرتا آگے 100 لوگوں کے لیے، پھر اس کے آگے 100 لوگوں کے لیے ایک اور مکبر ہوتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حدیث کی مجلس میں ان کو، ابن مبارک کو، چھینک آ گئی، تو اس چھینک کی وجہ سے جو ان کے سارے اسٹوڈنٹس نے یرحمک اللہ کہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ پورے شہر میں گونج ہو گئی تو جو شہر کی پولیس تھی وہ الرٹ ہو گئی اور دوڑی دوڑی پولیس آئی کہ کیا شہر میں کیا ہو گیا ہے، کہ اتنی زور کی آواز کیوں آئی، کیا معاملہ ہے. تو جب آ کر دیکھا گیا تو بتایا گیا کہ ابن مبارک کو چھینک آئی تھی، جس کے جواب میں ان کے اسٹوڈنٹس نے، طالب علموں نے یرحمک اللہ کہا، تو اس کی آواز کی گونج اتنی زیادہ ہو گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اور ان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ ایک دن، کہا جاتا ہے کہ حدیث کی مجلس میں کچھ زیادہ ہی طالب علم تھے، اور ان کی کثرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مجلس میں کئی ہزار دواتیں رکھی ہوئی تھیں انک کی، اور بعض اوقات خود ابن مبارک اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف سے انک مہیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں انک بھی بہت قیمتی تھی. تو یہ مدد کرنے کے لیے اپنی طرف سے، حدیث کا علم سیکھنے والوں کے لیے اپنی طرف سے خود انک کی سہولت ان کو مہیا کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جس دن بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، تو جو پاس کا کنواں تھا اور کنویں سے پانی لا کے ان بوٹلز میں ڈالا جا رہا تھا، دوات میں ڈالا جا رہا تھا انک بنانے کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ اس دن وہاں کا کنویں کا پانی ختم ہو گیا. اتنی زیادہ دواتوں میں پانی ڈالا گیا، اتنے زیادہ طالب علم تھے کہ انہوں نے اس انک بنانے کے لیے جو پانی استعمال کیا کنویں کا، جس کی وجہ سے کنویں کا پانی ختم ہو گیا. اب آپ تصور کریں ذرا کہ جن کے طالب علموں کا یہ حال ہو، اور یہ سب کیا چیز سیکھ رہے ہیں؟ حدیث رسول سیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب یہ ان کا یہ حال ہو، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو کیسے نہیں محفوظ کیا ہوں گا. اسی طرح سے امام بخاری کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، امام بخاری کا نام ہم سب نے بہت زیادہ سن رکھا ہے، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے، جیسے آج ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ بھلا اتنی ساری احادیث ان کو کیسے یاد تھیں، تو اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ تشویش لاحق ہوئی کہ بھلا امام بخاری کو اتنی احادیث کیسے یاد ہو سکتی ہیں. تو اس وقت کے لوگوں نے چاہا کہ ان کا امتحان لیں، اور اسی امتحان کی بنا پر جب یہ کوفہ یا بصرہ آنے والے تھے امام بخاری، تو ان کے امتحان کا ٹھانی گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے بخارا میں. خود ان کے والد اور والدہ دونوں بھی بہت دیندار تھے. کچھ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی واللہ عالم کہاں تک درست ہے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی بچپن میں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے بہت زیادہ دعا کی ان کے لیے، تو خود ان کی بینائی واپس آ گئی. امام بخاری 11 یا 12 سال کی عمر سے ہی حدیث کا علم سیکھنے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے جو شاگرد تھے، ان کی سنائی ہوئی احادیث کو یاد کر لیا تھا. اور جب یہ 12 سال کے نوجوان تھے، اسی وقت کہا جاتا ہے کہ جب یہ حدیث کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جو ان کے استاد تھے جو ان کو حدیثیں سناتے تھے، ایک دن وہ استاد احادیث سنا رہے تھے تو انہوں نے چین جو ہے وہ غلط بیان کر دی. اس بات کو بھی آپ تھوڑا سمجھ لیں کہ حدیث جو ہے صرف اللہ کے رسول کے قول کو ہی حدیث نہیں کہتے ہیں، بلکہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے. حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے سند. سند اس کو کہتے ہیں جس کو ہم چین کہیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعی نے سنا، تو یہ چین ہوئی. تو اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، تو صرف حدیث نہیں بیان کر دی جاتی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نہیں، بلکہ ساتھ میں چین بھی ہوں گی. تو یہ چین ہوئی جس کو سند کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے متن جس کو ہم ٹیکسٹ کہتے ہیں. اور یہ جو متن ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے استاد کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے ایک حدیث سنائی، تو اس کی چین میں کچھ تھوڑی سی غلطی ہو گئی. تو انہوں نے استاد سے کہا کہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے اس کی چین میں ایسی اور ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ چین اس طرح سے ہے۔ تو ان کے استاد اس وقت بہت غصہ ہو گئے، کہنے لگے کہ تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو کر تم مجھے بتا رہے ہو، اور پھر یہ کہہ کر وہ چلے گئے اندر۔ لیکن ان کو دل میں شک پڑ گیا اور جا کر اپنی کتابوں کو انہوں نے چیک کیا تو کتاب میں وہی چین سے ہی نکلی جو امام بخاری نے جو چین بتائی تھی، وہی چین سے ہی نکلی۔ انہوں نے واپس ان کو بلایا امام بخاری کو اور پوچھا کہ تمہیں یہ چین کیسے یاد تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی سے پہلے سن رکھی تھی، پہلے آپ نے اس حدیث کو اس چین کے ساتھ بیان کیا تھا اور وہ مجھے یاد رہ گئی، یعنی ایک بار سن کر یاد رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ خواب دکھائی دیا تھا امام بخاری کو کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کچھ مکھیاں ہیں، اس کو ہٹا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی لوگوں سے پوچھا، کوئی لوگوں سے، کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے، جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو جھوٹی حدیثیں شامل ہو گئی ہیں اس کو آپ ختم کریں گے۔ تو ان کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا بتاتے ہیں، اور انہوں نے 14 سال کی عمر سے ہی حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے کئی سفر کیے امام بخاری نے۔ کہا جاتا ہے کہ خراسان، جبال، عراق، شام، مصر کا سفر کیا، اور مصر اور جزیرہ تو 2 بار گئے۔ حجاز میں 6 سال قیام کیا، بصرہ 4 مرتبہ گئے، کوفہ اور بغداد کے تو کئی چکر انہوں نے لگائے حدیث کے علم کے لیے۔ کئی محدثین سے ملاقات کی، ان کے جو استاد ہیں بہت مشہور ہیں اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہے۔ چند جو مشہور استاد ہیں وہ ان کے آپ یاد رکھ لیں، اسحاق بن راہویہ، یہ ایک ان کے استاد ہیں، قطیبہ بن سعید، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، عبداللہ بن موسیٰ اور عبداللہ بن زبیر حمیدی، یہ ان کے مشہور استاد ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خراسان میں بخاری جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی بہت مشہور ہوئے ہیں، ابو زرع، ابو حاتم، ترمذی، امام مسلم، نسائی، ابن خزیمہ، محمد بن نصر، یہ سب ان کے مشہور شاگرد ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک رات میں کئی دفعہ 20-20 مرتبہ یہ اٹھ کر چراغ روشن کرتے اور حدیث کا مطالعہ کرتے اور سو جاتے۔ امام بخاری کی زندگی، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، بہت ہی نیکی کی زندگی گزارتے تھے۔ اور ان کی آمدنی میں، خود ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کے والد بہت زیادہ مالدار تھے، تجارت پیشہ تھے۔ ان کے والد نے کئی ان کے لیے درہم اور دینار چھوڑے، اور ان کے والد نے کہا تھا کہ ان اشرفیوں میں یا ان درہم اور دینار میں ایک بھی درہم مشتبہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ مشتبہ ہونا، یعنی پورا کا پورا جو مال تمہیں ملا ہے یہ پورا کا پورا حلال ہے۔ امام بخاری نے ایسا کیا کہ اپنے اس سرمایہ کو جو ان کو ان کے والد کی طرف سے ملا تھا کسی کو دیا اور اس کو بزنس میں لگانے کے لیے کہا، اور خود پھر حدیث کے علم کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مخصوص کر دیا۔ اور اتنی دولت ہونے کے بعد، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی پوری دولت حدیث کے علم میں صرف ہو گئی، خرچ ہو گئی۔ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ جو آج کل اسٹوڈینٹس باہر ممالک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کتنا پیسہ لگتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو کوئی ایک یونیورسٹی بھیجتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں۔ اب اگر آپ کو سوچے کہ اگر ہمارے بچے کہیں کہ ہم تو جو ہے لندن سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، امریکہ سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جاپان سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور بچے کہیں کہ ہم مختلف ممالک میں جا کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہمارے پاس ہوگا اتنا پیسہ؟ کوئی کتنا بھی بڑا امیر ہو اتنے پیسے نہیں لگا سکتا۔ تو یہ حدیث کے علم کے لیے ان لوگوں نے جو سفر کیے تو اس میں ان کا سارا مال خرچ ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حدیث کے مجلس میں یہ نہیں آئے تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کو تشویش ہوئی۔ جب جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ کہنے لگے کہ کوئی لباس نہیں ہے جسے پہن کر میں آ سکوں، جو ایک ہی لباس ہے وہی دھو کر وہی پہننا ہے، تو وہ لباس دھویا ہے، اس لیے میں آج حدیث کی مجلس میں نہیں آ سکا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درہم و دینار کہاں گئے پھر جن کو ان کے والد سے ملے تھے، یہ سب کے سب حدیث کے علم میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے جو ان کے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تاریخ الکبیر لکھی، تاریخ الاوسط لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن ان کی جو سب سے بڑی بہترین جو کتاب مانی جاتی ہے، الجامع الصحیح البخاری، جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرت دی اس کتاب کو، اور خود انہوں نے امام بخاری نے اپنی زندگی میں اس کو 90,000 شاگردوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے خود سے پڑھایا۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور واقعی میں ان کو یاد تھی۔ کیسے؟ اس کا امتحان لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام بخاری کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کوفہ آ رہے ہیں، اور کوفہ اور بصرہ اس وقت صحیح علم کے شہر مانے جاتے تھے، تو جب یہ کوفہ پہنچنے والے تھے یا بصرہ، تو اس وقت وہاں کے جو علماء کرام تھے انہوں نے ان کا امتحان لینے کا سوچا، اور امتحان بھی کیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پہنچے وہاں پر تو کہا گیا کہ ہم حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ حدیثیں سن رکھی ہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سارا مجمع بیٹھا، سارے لوگ بیٹھے، اور امام بخاری بھی بیٹھے، اور علماء کرام جو تھے وہاں کے اس شہر کے، وہ سب کے سب آئے۔ ایک ایک عالم یا ایک ایک محدث آتا، 10 حدیثیں اللہ کے رسول کی سناتا، اور اس طرح سے 10 عالم آئے تو کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 100 حدیثیں ہو گئی، ہے نا؟ تو ایک ایک عالم آتا، 10 حدیثیں سناتا، امام بخاری کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا اس حدیث کو، میں نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں کہ 10 کے 10 لوگ آئے، اور 10 کے 10 نے 10 10 سنائی۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا کہ کیسے اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کو تو کوئی حدیثیں یاد نہیں ہے۔ اب معجزہ کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حدیثیں آپ نے سنائی، میں وہ حدیثیں نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث جو ہے وہ سند اور متن کو ملا کے بنتی ہے، ہے نا؟ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان محدثین نے جو 10 10 لوگ آ رہے تھے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک چین کو کسی اور ٹیکسٹ کے ساتھ ملا دیا، اور کسی اور ٹیکسٹ کو کسی اور چین کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام احادیث کو سن کر امام بخاری نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ جب امام بخاری نے سنانا شروع کیا تو کہنے لگے کہ آپ نے فلاں فلاں جو حدیث سنائی تھی، وہ حدیث ایسے اور ایسے اس چین کے ساتھ ہے، اور پھر ان کی بتائی ہوئی غلط حدیث بھی سنا دی، جو ابھی انہوں نے سنائی تھی ان محدثین نے غلط چین کے ساتھ حدیثیں سنائی تھی، وہ حدیثیں بھی سنا دی کہ آپ نے ایسے اور ایسے سنایا تھا، جبکہ یہ ایسے نہیں ہے بلکہ یہ ایسے اور ایسے ہے، اور پورے 10 لوگوں کی سنائی ہوئی احادیث کو ان کی غلط احادیث بھی سنا دی، اور ساتھ میں اس کو صحیح چین کے ساتھ بھی سنا دیا۔ تب ان لوگوں نے جانا، اور ان کا سکہ پکا ہو گیا، یعنی امام بخاری کا، اور یہ اس بات ثابت ہو گئی اس امتحان کی وجہ سے کہ واقعی میں امام بخاری امام بخاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شہرت دی، مستجاب دعوات تھے، یعنی دعاؤں کو قبول ہونے والے ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، یہ خود اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری 16 سال کی مدت میں لکھی۔ اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو لکھتے وقت مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی قبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا ہے میں نے اس کو، اور میں نے اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی درج نہیں کی جس کی صحت کے بارے میں مجھے پورا اطمینان نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جعلتہ حجتا فی ما بینی و بین اللہ، میں نے اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص کے پاس حدیث لینے گئے، اور جب حدیث لینے کے لیے سفر کر کے، دور دراز کا سفر طے کر کے جب وہاں پہنچے، تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے جانور کو دھوکے سے اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی دامن پھیلا رہا ہے اپنی اور جانور کو بلا رہا ہے، جبکہ اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، یعنی شو یہ کر رہا تھا کہ چارہ ہے اس کے دامن میں، لیکن اس کے دامن میں کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بغیر حدیث کے واپس آ گئے کہ کہنے لگے کہ جو شخص اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ حدیث رسول کی کیا حفاظت کرے گا، تو لہٰذا اس سے حدیث نہیں لی۔ ان کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا ایسے ہی نہیں مل گیا، یہ ان کا اخلاص تھا، ان کی محنت کوشش تھی، اور اللہ کا خاص فضل تھا۔ حدیث کی وجہ سے یہ بہت ہر جگہ جہاں بھی گئے وہاں پر وہاں کے کچھ حکمرانوں نے ان کو تنگ کیا، جس کی وجہ سے ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ آخر میں بخارا پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے درخواست کی یا ان کو لکھ بھیجا کہ آپ مجھے پڑھانے کے لیے آئیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں علم کی یہ بے حرمتی گوارا نہیں کر سکتا، علم اگر سیکھنا ہے تو اس کے لیے خود جانا پڑتا ہے، علم کو سکھانے کے لیے آیا نہیں جاتا. لہذا وہاں کا امیر بھی ان سے ناراض ہو گیا، تو یہ اس شہر سے بھی ان کو نکلنا پڑا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اپنا وطن بھی ان کو چھوڑنا پڑا. بخارا سے نکل کر یہ نیشاپور گئے، یہاں کا امیر بھی ان کا دشمن ہو گیا. بالآخر سمرقند کے قریب خرتنگ کے مقام پر انہوں نے وہاں پر رہائش اختیار کی، اور وہیں پر 63 ایئرز کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کہا جاتا ہے جو تذکرہ نگار ہے خطیب بغدادی کی ہی جو کتاب ہے، اور بھی کئی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کہ ان کو جب دفن کیا گیا تو اس کے دفن کرنے کے بعد کئی دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، مشک کی خوشبو آتی رہی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ان کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک کے لے جانا شروع کر دیا. اب یہ تو خیر ایک بدعت ہو جائے گی، لیکن خوشبو آتی رہی قبر سے. تو کیوں خوشبو آتی رہی؟ آپ دیکھیں کہ نیک تھے نا، صحیح البخاری میں حدیثیں جو ہے صحیح ہی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس میں پوری کی پوری احادیث جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اب چونکہ انسان تھے، اب یہ بات ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن صحیح بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ اصح الکتاب بعد القرآن، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک ان کا واقعہ ہوا. اب آگے ہم دوسرے لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے بھی احادیث کی کیا خدمات کی، جو دوسرے بڑے بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے احادیث کی کیا خدمات کی. کئی جو آتے ہیں، کہا جاتا ہے ابو زرعہ کے بارے میں آتا ہے ان کی یادداشت بہت ہی زیادہ تیز تھی، امام بخاری کے برابر ہی ان کو مانا جاتا ہے یادداشت کے سلسلے میں. ان کو یہ جو چیز یاد کر لیتے تھے انہیں وہ یاد ہو جاتی تھی، اور پھر اس کو یاد بھی رکھتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ ڈسکشن چل رہا تھا. اب دو لوگ کچھ ڈسکشن کر رہے تھے اور دونوں کی گفتگو ابو زرعہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، ابو زرعہ ان کا نام تھا سوری. پھر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے، دو لوگ ان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا واقعی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے پیچھے ہی رہنا چاہا. لیکن جب وہ دو لوگوں کا بہت زیادہ اصرار بڑھا کہ آپ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، تو ابو زرعہ نے کہا کہ میرے بھتیجے قاسم کو بلائیے. ابو القاسم بلائے گئے. حافظ ابو زرعہ نے ان سے کہا کہ کتب خانہ جاؤ، پھر پہلے دوسرے تیسرے بستے کو چھوڑ کر اس کے بعد جو بستہ ہے اس سے کتاب نکالو، گن کر 16 جز کے بعد 17واں حصہ جو کتاب کا ہے میرے پاس لاؤ. کہا جاتا ہے ان کے بھتیجے ابو القاسم گئے، حزب ہدایت مطلوبہ جز نکال کر لائے، یعنی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی. کہا جاتا ہے کہ حافظ ابو زرعہ نے اوراق الٹے اور حدیث جس صفحے پر تھی اس کو نکال کر ابن وارہ کے سامنے پیش کر دیا. ابن وارہ نے پڑھا اور اقرار کیا کہ یعنی واقعی میں ہی غلطی پر تھا. اس واقعے کے ساتھ حافظ ابو زرعہ کے اس دعوے کو پیش نظر رکھ لیجیے جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ 50 سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکھی تھی اور وہ میرے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. لکھنے کے بعد اس پورے 50 سال کے اندر ان حدیثوں کا میں نے پھر دوبارہ مطالعہ نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ حدیث کس کتاب میں ہے، اس کتاب کے کس ورق میں ہے، کس صفحے میں ہے، کس سطر میں ہے. اور یہ بات 50 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں ان کو یاد رہی، کہ انہوں نے جو بھیجا تھا اپنے بھتیجے کو لانے کے لیے، یعنی ان کی قوت یادداشت آپ دیکھیں اور حافظے کی پختگی کو آپ دیکھیں کہ یہ ایک حیرت انگیز نمونہ ہے، اور ہماری عقل تسلیم نہیں کر سکتی اس بات کو، لیکن ایسا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کچھ بچے ہیں، اگر آپ نیند میں سے بھی ان کو اٹھائیں، حافظ ابن زرعہ ان کا نام ہے، حافظ ابو زرعہ، ٹھیک ہے. تو یہ ابو زرعہ جو تھے ان کو بہت زیادہ ان کا حافظہ تیز تھا، ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہو گئی تھی، اگر ہم سنیں تو ویسے تو مطلب ایک تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ مزاح کی بات ہے وہ، لیکن ہمیں بھی سن کر شاید مزہ آ جائے، کہ کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے یہ ابو زرعہ، حافظ ابو زرعہ، بہت ان کی یادداشت تیز تھی اور ان کو 100,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر حافظ ابو زرعہ کو اتنی حدیثیں یاد نہیں تو تجھ کو طلاق ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد وہ شخص بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسی شرطیہ طلاق تو دے دی ہے، یعنی جوش میں آ کر یہ بات کہہ دی ہے، اب پتہ نہیں مطلب میں اپنی بات میں صحیح ہوں بھی یا نہیں۔ تو اس بات کو معلوم کرنے کے لیے وہ حافظ ابو زرعہ کے پاس گیا اور مسئلہ دریافت کیا کہ اب میں کیا کروں، یعنی اس نے اپنی بیوی سے یہ بات تو کہہ دی کہ اگر حافظ ابو زرعہ کو 100,000 حدیثیں زبانی اگر یاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو طلاق ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ حافظ کے پاس آیا اور پریشانی کی حالت میں اس نے پوچھا کہ حلف تو میں نے لے لیا اور یہ طلاق، اس طرح کی شرطی طلاق بھی دے دی، لیکن کیا بیوی قبضے میں رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ جو ان کا، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ حافظ ابو زرعہ کا عقیدت مند تھا اور غصے میں اس نے جو ہے کسی سے بحث چل رہی تھی تو یہ کہہ دیا کہ اگر حافظ ابو زرعہ کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب جب پریشانی کی حالت میں واپس آیا حافظ ابو زرعہ کے پاس اور ان سے کہا کہ میں نے ایسی ایسی بات کہہ دی ہے، تو حافظ ابو زرعہ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھ سکتے ہو، یعنی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے واقعی میں 100,000 حدیثیں یاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی اگر ایسا ہوتا تو وہ کیسے یعنی کہنا دیتے کہ نہیں طلاق ہو گئی ہے۔ تو اتنا زیادہ ان کا حافظہ تیز تھا اور اتنی زیادہ یہ لوگ حدیثوں کو حفظ کرنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کئی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے حدیثیں سن کر یاد رکھی، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ سن کے یاد رکھنے والی بات نہیں تھی، یہ لوگ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کی دہرائی کرتے تھے۔ علم حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ پہلا کام سننا ہے، پھر کان لگانا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا، اور آخر میں اشاعت۔ پھر ایک اور بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث تم سنو تو چاہیے کہ سننے کے ساتھ ہی دوستوں سے اس کا ذکر کرنا شروع کر دو، خواہ اس قسم کے آدمی کے سامنے ہی کیوں نہ ہو جو تم سے حدیث نہ بھی سننا چاہے، یعنی حدیث کو یاد کرنے کے بعد اس کو دوسروں کو سنا دیا کرو، تاکہ سنانے سے کیا ہوتا ہے، وہ بہتر طریقے سے یاد رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے ابن عباس، جو کہ بہت مشہور گزرے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو اللہ کے رسول نے دعا بھی دی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں شبیداری سے زیادہ بہتر ہے کہ علم کو دہرایا جائے، یعنی حدیثوں کو دہرایا جائے۔ پھر ابو سعید خدری تو یہ فتویٰ دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث کو بار بار دہراتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک محدث تھے اسماعیل بن رجا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیثوں کو یاد رکھنے کے لیے ایسا کرتے کہ جو کسی بھی مکتب کے باہر چلے جاتے، جہاں پر کسی اسکول میں جو اس زمانے میں مکتب ہوا کرتے تھے، بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس مکتب کے بچوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے حدیث بیان کرتے تاکہ یہ خود بھول نہ جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاد کرنے کا انتظام وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ عطا خراسانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب کوئی نہ ملتا تو غربا کی جماعت میں آ کر حدیثیں بیان کرتے، اور اس بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حدیثوں کو یاد رکھنا۔ اسی طرح سے امیر المومنین فی الحدیث شعبہ سعید بن قطان کا بیان ہے کہ شعبہ کے حلقے میں 20 سال تک میں پابندی کے ساتھ شریک رہا، اس تمام عرصے میں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس جتنی حدیثیں روز سن کر ہم گھر لوٹتے ان کی تعداد 3 سے 10 تک ہوتی تھی۔ یعنی جو مشہور مشہور امام تھے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو صرف 3 حدیثوں سے زیادہ یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے، کسی نے بہت ہی ایک مشہور جملہ مشہور تھا کہ علم کے بارے میں آتا ہے، کام کا بوجھ بس اتنا اٹھاؤ جسے تم برداشت کر سکتے ہو۔ جو ایک ہی دفعہ چاہتا ہے کہ سارے علم کو نگل جائے وہ سب کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی علم کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا چاہیے۔ زہری کہا کرتے تھے، یہ ابن شہاب زہری جن کو بہت ساری احادیثیں یاد تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی علم کو تھوڑا تھوڑا حاصل کرو، بتدریج حدیثوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جائے، کیونکہ ایک ہی ساتھ اگر تم سارا علم حاصل کرنا چاہو گے تو تم اس علم کو کھو دو گے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عروہ، آپ کو معلوم ہے کہ عروہ بن زبیر جو تھے بہت بڑے تابعین میں سے تھے، فقہ سبا میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بیٹے ہشام جن کا حافظہ بہت تیز تھا، تو وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ جو کچھ تم نے پڑھا اور یاد کیا مجھے سناؤ، اور ہشام کی یادداشت کو دیکھ کر عروہ بہت خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ابن عباس جو ہے اپنے شاگرد سعید بن جبیر سے کہا کرتے کہ تم مجھے بتاؤ جو تم نے حدیث سے مجھ سے سنی ہے کہ تم اس کو کس طریقے سے روایت کرو گے، کیونکہ تم نے بہت ذخیرہ حدیثوں کا مجھ سے سن کر یاد کیا ہے۔ جب انہوں نے ان کا سننا چاہا تو وہ گھبرائے، ان کے اسٹوڈنٹ گھبرائے، تو ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو، کیا اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں؟ اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔ یعنی وہ لوگ پہلے اپنے استاد سے حدیثیں سنتے، پھر اس کو دہراتے استاد کے سامنے، تاکہ اگر کوئی غلطی رہتی تو استاد اسی وقت جو ہے ان حدیث غلطیوں کو دور کر دیتے تھے، اور پھر بعد میں وہ دوسروں کو سناتے تھے۔ اسی طرح سے حسن بصری اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ علم کی آفت اس کا بھول جانا ہے اور دہرانے کو چھوڑ دینا۔ تو ابھی کہ انہوں نے حدیثیں ہی نہیں یاد کی تھی بس، بلکہ ان حدیثوں کو یاد کرنے کے ساتھ وہ اس کو دہراتے بھی رہتے تھے تاکہ وہ یاد رکھی جا سکے۔ اسی طرح عبد الرحمن ابی لیلہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتے تھے حدیث کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جائے، بس چاہیے کہ تم لوگ دہراتے رہو۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ کے پاس شاگرد ہوتے اور وہ ان سے حدیثیں سنتے، پھر جب جابر بن عبداللہ کی حدیث کے حلقے سے اسٹوڈنٹس واپس آتے تو باہر نکل کر آپس میں مذاکرہ کرتے اور ایک دوسرے کو حدیثیں دہرا کر سناتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی تھی، حدیثیں یاد ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی آپ اگر روزانہ کا معمول بنا لیں، آپ کو اگر حدیثیں یاد کرنا ہو تو آپ روزانہ اگر 3 دفعہ بھی حدیثوں کو دہرائیں اور مسلسل 1 مہینے تک اس طرح سے ایک ہی حدیث کو آپ 3 دفعہ دہراتے رہیں روز، آپ دیکھیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بار بار حدیث کو دہراتے رہو، کیونکہ اس کو زندہ رکھنے کی یہی شکل ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حدیث کو بار بار دہراتے رہو، اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارا علم فرسودہ ہو کر مٹ جائے گا۔ اسی طرح حسن بصری فرماتے بچپن میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنا ایسے ہے جیسے پتھر میں نقش کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ ابو ہریرہ اور ابن مسعود کے پاس بچپن سے ہی اپنے بچوں کو لا کر دے دیا کرتے تھے کہ ان کو حدیث کا علم سکھا دیں۔ تو بچپن سے جب بچے آ جاتے ہیں حدیثوں کو سیکھنے کے لیے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر وہ کیسے حدیثیں یاد رکھتے ہوں گے۔ تو یہ حال تھا ان کا۔ کہا جاتا ہے ایک تابعی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں سورہ بقرہ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ بغیر کسی غلطی کے سنا دی فر 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 فر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں ابھی صحیفہ سودے کا اسی طرح سنا دوں، ان احادیث کو مجھے انہیں یاد کرنے میں اتنا زیادہ بہتر ہوں کہ میں سورہ بقرہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ان احادیث کو سنا سکتا ہوں جو میں نے یاد کی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محدثین کو کس طرح سے احادیث یاد تھی۔ کہا جاتا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کئی سفر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کئی دفعہ ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کہیں ایک دوسرے ملک میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو ان کے پاس کے پورے پیسے ختم ہو گئے۔ جب معلوم کیا گیا تو کچھ لوگوں نے ان کو پیسے دینا چاہے تو انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا لباس تو ختم چلا گیا تھا، کہا جاتا ہے چوری بھی ہو گیا تھا، تو لباس پہننے کے لیے بھی نہیں تھا اور چپل نہیں تھی پہننے کے لیے۔ تو جب ان کے ساتھیوں نے پیسے جمع کر کے ان کو لباس دینا چاہا تو انہوں نے وہ لینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا شاید، بہت زیادہ انہوں نے انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، کوئی گناہ کے کام میں پڑتے نہیں تھے، تو انہوں نے کسی سے لباس لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ پھر کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کمر بند بن کے دیتا ہوں تمہیں، تم وہ مجھ سے خریدو تب میں وہ پیسوں سے اپنا لباس لوں گا۔ تو وہ کمر بند بن کے دیتے گئے اور اس سے جو پیسے ملے اس سے انہوں نے اپنا لباس خریدا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا احتیاط تھا کمائی میں، کہ حلال کی کمائی یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ کھانے کو کچھ نہ ملتا تو کھجور اور منقے کے ٹکڑے جب ملتے وہ کھا لیتے تھے. اور محدثین کرام زیادہ سے زیادہ وقت ان کا حدیث کے علم میں صرف ہو اس لیے وہ چیزیں کھاتے تھے جس میں ٹائم کم لگے اور وہ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے جس میں ٹائم زیادہ لگتا تھا. کئی محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روٹیوں کے ٹکڑے سوکھے روٹیوں کے ٹکڑے اپنے پاس تھیلے میں جمع کر لیتے تھے اور دجلہ کے پانی میں ڈبو کر وہ سوکھے ٹکڑے کھا لیا کرتے تھے روٹی کے اور اس سے گزارا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ پھر کیسے ان کے اندر تقویٰ نہ ہوگا. ایک تو حلال کمائی، کھانا کم، اور حدیث کے علم کا شوق ان کو زیادہ تھا. اسی طرح سے ابراہیم تابعی کے بارے میں آتا ہے، وہ اب خود اپنے سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کو یہ جو میں جن کا ذکر کر رہی ہوں ابھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سفر کرنے میں سب سے زیادہ سمجھا جاتا تھا. رحلہ جو ہے حدیث کی راہ میں جو سفر کیا جاتا تھا اس کو رحلہ کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ اور ان کے کچھ ساتھی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے نکلے. اب کہا جاتا ہے کہ کشتی پر پہنچے، تو کشتی سے سفر کر رہے تھے یہ، اور وہ کشتی جو ہے کہیں بھٹک گئی. ان کو کہیں پر اترنا پڑا، کسی ایسے ساحل پر اترنا پڑا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی. کہنے لگے کہ ہم آگے بڑھے کہ کہیں ہمیں کوئی آبادی ملے گی، اور بھوک سے ہمارا برا حال تھا، پینے کے لیے پانی نہیں، بھوک سے ہم پریشان حال. ہم چار پانچ ساتھی تھے اور چار پانچ ساتھی میں سے دو لوگ تو بے ہوش ہو گئے. اب دو لوگ بے ہوش ہو گئے، پھر کسی نے واپس جا کر، کوئی کشتی جا رہی تھی تو اس کشتی کو ہاتھ دکھایا تو وہ لوگ واپس آئے، تب کہیں جا کر جو ہے ان کو کچھ کھانے کو ملا اور ان کی جان بچی، ورنہ وہ کہتے کہ ہم تو سمجھ رہے کہ اب ہمارا یہی خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ کس سلسلے میں؟ حدیث کے لیے. تو یہ لوگ حدیث کے لیے مصر، شام، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی دوری پر واقع تھے، کئی کئی جگہ سفر کرتے. اسی طرح زہری کہا کرتے، سعید بن مسیب کے زانوں سے زانوں ملا کر میں نے آٹھ سال گزارے ہیں، یعنی ایک ہی استاد کے پاس آٹھ سال تک انہوں نے علم حاصل کیا. اور کتنا تذکرہ کیا جائے، یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے. اگر ہم تذکرہ کرتے جائیں تو پورا دن بھی اگر آج ہمارا گزر جائے تو بھی یہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے ایک نہیں، دو نہیں، زندگی بھر وہ لوگ سفر کرتے رہے. اور یہ جو واقعہ آپ کو بتایا تھا، اب وہ حاتم رازی کا واقعہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چند ساتھی جہاز سے اترے، خشکی پر پہنچے، دیکھا تو زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا، اب کیا کیا جائے. تین دن تک پیدل چلتے رہے اور اس عرصے میں کچھ بھی نہیں کھایا. اور پھر ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، دوسری طرف آگے بڑھے تو پھر ایک اور ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب ایک آدمی اکیلا رہ گیا تھا. بڑی مشکل سے اس نے جو ہے جہاز کوئی نظر آیا تو اس نے اشارہ کیا، جہاز والوں نے پھر ہم کو دیکھا، وہ آئے اور پھر انہوں نے پانی پلایا اور اس طرح سے کچھ لوگوں کی جان بچی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے لیے ان لوگوں نے صرف جو ہے وقت ہی نہیں دیا بلکہ جان بھی لگائی، مال بھی لگایا. اور اسی بنا پر ان کی یہی قربانیاں تھیں جس کی بنا پر آج یہ حدیث کا علم ہم تک پہنچا. پھر اب کہتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے کہ محدثین نے بھلا کیسے ہم تک یہ پہنچائی ہوں گی احادیث. تو جن کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں، جنہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا. ایک اور واقعہ ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، یحییٰ بن معین کا، اگر وہ نہ کرے تو ناانصافی ہوگی. یحییٰ بن معین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں اور ان کو بھی بہت زیادہ احادیث یاد تھیں. امام احمد بن حنبل کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے. اور یحییٰ بن معین کو کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کسی شہر کے گورنر تھے. تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے یحییٰ بن معین کے لیے کئی اشرفیاں، ایک روایت کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ 350 یا 150,000 اشرفیاں ان کے لیے چھوڑی، یعنی بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کر گئے ان کے لیے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آج اگر ہم اردو میں کہاوت مشہور ہے کہ سات پشتے بیٹھ کر کھا لیں جس کو، اتنی دولت تھی. تو یحییٰ بن معین چاہتے تو آرام سے اس دولت پر گزارا کرتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں کچھ اور رکھا تھا. بہت بڑا اللہ تعالیٰ کو ان کو نام کرنا تھا حدیث کی خدمت میں. تو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی خدمت کے لیے انہوں نے اتنا سارا اپنا مال وقف کیا, علم کی تلاش میں کئی انہوں نے سفر کیے, اور دوسرے حدیث کا علم حاصل کرنے والے طلبہ کو یہ اپنے مال میں سے پیسے دیا کرتے تھے, اور کئی سفر کی حدیث کے لیے, یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کو اپنی چپل بھی, ان کے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی, انہیں چپل بھی بیچ دی تھی انہوں نے, اور بس صرف چند اس پر گزارا کرتے تھے کھانے کی چیزوں پر, جو صحیح سے پیٹ بھی نہیں بھرتی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا سارا مال کہاں لگایا, حدیث کے علم کے لیے. تب جو لوگوں نے اتنی قربانیاں دی کہ جان دی, مال دیا, سب کچھ دیا, تو آپ دیکھیں کہ پھر کیسی حدیث محفوظ نہیں رہی ہوگی. حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ماحول پیدا کر دیا تھا, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا, میرے صحابہ کا, اور اس کے بعد پھر وہ دور بہتر ہوگا جو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا, پھر وہ دور بہتر ہوگا جنہوں نے صحابہ کے صحابہ کو دیکھا تھا, یعنی تابعین کا دور, پھر تبع تابعین کا دور. تو یہ تو خود اللہ کے رسول کا فرمان مبارک تھا, تو پھر کیوں نہ اس دور میں اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کیا جاتا, اور کیسے ان کے دلوں میں شوق نہیں پیدا ہوا تھا کہ وہ لوگ ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے. ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے وہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی تجارت کی غرض سے کہیں گئے بصرہ یا کوفہ گئے, وہاں پر حدیث کی مجلسوں میں بھی وہ بیٹھا کرتے تھے, تو ان کے استاد کو حدیث سنا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جو ہے جو میں نے اللہ کے رسول سے صحابی سے خود سنی ہے, تو وہ میں حدیث کل سناؤں گا. اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا جو وہ جانے والے تھے اس دن, اور کہنے لگے کہ کل اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن کر چلا جاتا ہوں. اب دوسرے دن جب پہنچے تو انہوں نے وہ حدیث نہیں سنائی, جب انہوں نے ذکر کیا کہنے لگے کہ وہ حدیث تو اب میں ابھی نہیں سنانے والا, اب میں اس کو ان تمام احادیث کے بعد ہی سناؤں گا. اب جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے علم کے لیے, یعنی وہ ایک حدیث سننے کے لیے ایک سال تک وہ ایکسٹرا وہاں پر رکے رہے, اور ایک سال تک واپس اپنے شہر نہیں گئے کہ اب میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سن کر ہی جاؤں گا, ورنہ یہ میرے لیے کیسی بات ہوگی کہ میں اپنے بزنس کے لیے تو رک سکتا ہوں اور حدیث کے لیے نہیں رک سکتا. لہٰذا ایک سال رک کر وہ حدیث سن کر ہی وہاں سے گئے. تو اتنا زیادہ ان لوگوں کو حدیث کا شوق اور ان کے دل میں جذبہ اور ولولہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول کی احادیث کو محفوظ نہ کرواتا. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام نے ہی نہیں بلکہ محدثین نے بھی بہت قربانیاں دی. جو تابعین تھے, تبع تابعین تھے, امام نسائی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تو امام نسائی بھی تقریباً امام بخاری کے برابر ہی درجہ رکھتے ہیں. ان کی جو کتاب ہے بہت مشہور ہے نسائی کی, تو ان کی احادیث بھی تقریباً اسی درجے پر پہنچتی ہیں, صحیح درجے پر پہنچتی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جو معتزلی فرقہ ان کے دور میں پیدا ہو گیا تھا, خوارج کا فرقہ, وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب حدیث موضوع حدیثیں کیسے پھیلی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر ان لوگوں نے ان سے اس فرقے کے بارے میں سوال کیا, انہوں نے حدیث رسول صحیح صحیح سنا دی. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اٹھ کر اسی وقت مسجد میں ان کو مارنا شروع کیا, اور کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے ایسے حصوں پر مارتے جس پر مارنے کی وجہ سے جو اندرونی چوٹیں آتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی شرمگاہ پر خاص طور سے بہت مارا گیا, بہت بری طرح بالکل جان سے چلے گئے اور بس تھوڑی سی زندگی باقی رہی, یعنی بالکل ہی بے ہوش جیسے ہو گئے, اور پورے جسم پر ان کے زخموں کے نشان ہی نشان. کہا جاتا ہے بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے بیت المقدس یا کچھ روایت کے مطابق مکہ لے جایا گیا, کچھ دن وہاں رہے, آخر اسی زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یا صحیح حدیثوں کو پہنچانے کے لیے لوگوں نے مال ہی نہیں دیا, وقت ہی نہیں دیا, بلکہ جان کی بھی قربانی دے دی. اور آج ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں یا آج ہمارا کیا حال ہے. کیا آپ دیکھیں کہ ہم تو اگر گھر بیٹھے بھی ہمیں دین کا علم مل رہا ہے تو ہم اپنی نیند قربان نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم کو سہولت ہے, الحمدللہ آج ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وین ہمارے پاس اویلیبل ہے, کاریں ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم کو اپنی نیند زیادہ پیاری ہے, ہم کو اپنا آرام زیادہ پیارا ہے, ہم کو اپنے جو تعیشات ہیں، اپنی جو مرضی، اپنا نفس، وہ زیادہ ہمیں پسند اور محبوب ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے اور میں نے حدیث کے لیے کیا قربانی دی، ہم کیا کر رہے ہیں. یا چلیں قربانی دینا تو دور کی بات، کم از کم حدیث رسول کو ہم نے یاد کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے اسے شخص کے لیے کہ ندر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فرب مبلغہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے یا اس کے چہرے کو روشن رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا. کیونکہ بعض سننے والے سنانے والوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو آج آپ مجھ سے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سننے والے ہوں اور دوسروں کو آپ مجھ سے بہتر طریقے سے سنائیں. تو اللہ کے لیے ہم دل میں ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم اس حدیث کو، ان احادیث کو، اللہ کے رسول کی احادیث کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق بن سکیں، یا ہمارا بھی کچھ نہ کچھ شمار ہو اللہ کے پاس جب لسٹ میں نام لکھا ہوا ہوگا کہ کس کس نے اللہ کے رسول کی احادیث کو آگے پہنچایا تھا. تو یہ جو محدثین کرام جن کے واقعات ہم نے سنے، اور ابھی تو واقعات کم سے کم میں نے 20 واقعات چھوڑ دی ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور 20 ایسے لوگوں کے واقعات ہیں جن کا اگر ہم پڑھیں تو ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسی قربانیاں انہوں نے دی. تو انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے جو قربانیاں دی، اس کا ہم کم سے کم کچھ 1% تو ہم کر سکیں. انہوں نے 100% قربانیاں دی اللہ کے رسول کی احادیث کے لیے، ہم اس کا کچھ حصہ تو کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمارے وقت میں، مالوں میں برکت دے کہ جس کو ہم دین کی تعلیم کے لیے اپنے وقت کو اور مال کو لگائیں، یا تو حاصل کرنے والے بنے یا اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.